الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض قوموں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ایک چیز کو، ایک شخص کو، کسی کو، کسی چیز سے، شخص سے دور کر دینا، دو کے درمیان علیحدگی کو پیدا کر دینا، اور اسی سے لعان کا لفظ بھی نکلا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لعان ہوا، یعنی ایک شوہر اور ایک بیوی، ان کے درمیان جدائی کرا دی گئی. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تین طلاق سے بھی بدتر چیز ہے. اور خلاصہ ساری حدیث کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ نے قرآن کریم جب نازل کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے چار گواہ لاؤ گے. تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کریمہ کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر کسی کے گھر میں بیوی ایسے کرے تو وہ کیا چار آدمیوں کو ڈھونڈنے جائے گا کہ لا کے گواہ بنائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ ساتھ جتنی تم میں غیرت ہے مجھ میں اس سے زیادہ غیرت ہے، اور جتنی مجھ میں غیرت ہے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ غیرت ہے. اور اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب گھر میں یہ معاملہ ہو جائے شوہر اور بیوی کے درمیان، تو تم جب عدالت میں جاؤ گے تو چار قسمیں شوہر اور چار قسمیں بیوی اٹھائے گی. سورہ نور کے شروع میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں دیکھ لیجئے گا دو الفاظ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت پڑے مجھ پہ، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کا غضب ٹوٹے مجھ پہ. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، اور شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ یہ اس حرکت کی مرتکب ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلا یہ چاہتے تھے کہ یہ لعان نہ ہو اور میاں بیوی جدا نہ ہو، لیکن ان کا اصرار اتنا رہا کہ بار بار پوچھنے کے باوجود اس عورت نے اقرار نہیں کیا. اور اس شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے رہے، وہ ایک اور حدیث میں آیا ہے. لیکن انجام کار یہ دونوں قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو گئے. صحابی رضی اللہ عنہ نے چار مرتبہ تین قسمیں کھائیں اور چوتھی مرتبہ اللہ کا غضب یا اللہ کی لعنت قرآن کریم میں ہے ایسا جملہ بولے. اس عورت نے بھی قسمیں کھائیں بغیر دھڑک کے, اور پھر چوتھی قسم سے پہلے وہ جھجکی, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ اب یہ اعتراف کر لے گی, اور اس نے آہستہ سے ایک جملہ کہا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنے بھائیوں اور اپنے والد کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی. اور پھر اس نے چوتھی قسم بھی کھا لی کہ اللہ آپ کا غضب یا اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو اگر میں نے یہ کام کیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی, آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ لا یجتمعانی ابدا, قیامت تک اب تم میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے. تین طلاق کا بھی کوئی حل ہے, یہ اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے. العان کا مطلب یہ ہے کہ ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر دینا, کسی فرد کو فرد سے الگ کر دینا, بانٹ دینا, تقسیم کر دینا, اور تقسیم بھی ایسی جو جبرن ہے, کوئی چاہے یا نہ چاہے. اس نے جب قسمیں کھا لی تو الگ الگ ہو گئے. ہمارا مطلب تو اسی سے حل ہو گیا, مگر چلو حدیث پوری کر لیتے ہیں. دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاں اگر اولاد ہو تو مجھے لا کر دکھا. تو بیٹا پیدا ہوا اور اس نے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا, اس کا رنگ دیکھا اور اس کی پنڈلیاں دیکھی, اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر خدا کا قانون نہ ہوتا یہ چار اور چار قسموں کا, میں اس لڑکی کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تہمت اس نے لگائی تھی وہ سچ کہتا تھا, یہ اسی کا بیٹا ہے جس کے متعلق وہ کہتا تھا. تو لعان کا مطلب بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دینا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے لفظ کو بہت ناپسند فرماتے تھے, اور اسی لیے حنفی فقہا نے زندہ کافر پر بھی لعنت کو جائز نہیں لکھا. کہتے ہیں کافر زندہ ہے اس پر خدا کی لعنت بھیجنا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. کہ مثلاً پریم چند ایک ہندو ہے, اس پہ کوئی آدمی کہے کہ پریم چند پہ اللہ کی لعنت. ڈیوڈ ایک عیسائی ہے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈیوڈ پہ خدا کی لعنت. ایک یہودی ہے, زندہ آدمی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس پہ لعنت جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اور خدا کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ. حالانکہ اس کی زندگی میں پورا احتمال ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے, مسلمان ہو جائے, اور خدا کی رحمت اس کے کفر کو معاف فرما دے, شرک کو معاف کر دے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے خون کے جسم پہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رجم میں شریک تھے, اور جس کو رجم کیا جا رہا تھا پتھر مارے جا رہے تھے, اس صحابی رضی اللہ عنہ کا خون اچھلا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ پڑا, اور اللہ خدا کی لعنت ہو اس پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد ایسے نہیں کہتے, کسی کے لیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ خدا کی رحمت اس سے دور ہو جائے. یہ کہے چوروں پہ اللہ کی لعنت ہو, یہ کہے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن کسی متعین فرد کو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ متعین کر کے لعنت بھیجنا یہ شریعت جائز نہیں قرار دیتی. یہاں تک کہ وہ کفر پہ مر جائے تو پھر ہے کوئی کہے کہ خدا کی لعنت فرعون پہ, خدا کی لعنت نمرود پہ, لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناپسند فرماتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی چیز پہ لعنت فرمائی تھی تو آپ نے فرمایا ابوبکر لا یکون لعانا, ایمان والے بالکل لعنتیں نہیں بھیجتے, منع فرما دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک اونٹنی کو دیکھا اور کسی نے اس پہ لعنت کی تھی اور واقعی خدا کی لعنت اس پہ پڑ گئی, اور ہم نے دیکھا جنگلوں میں تنہا پھرتی تھی اور اپنی خوراک تلاش کرتی تھی, پتے کھاتی تھی اور کوئی جانور تک اس کے قریب نہیں آتا تھا. یہ ہے خدا کی لعنت. اللہ نے قرآن کریم میں کچھ قوموں پر لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ لعنو, لعنت کی گئی اس قوم پہ جو یہودی تھے اور دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے. اللہ نے کہا پہلی لعنت یہودیوں پہ ہم نے نازل کی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے, اور دوسری مرتبہ ہم نے لعنت بھیجی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ہم نے کہا آپ تین یہودیوں پہ لعنت کریں, تو دو مرتبہ اس قوم پہ لعنت کی گئی. کیا جرم تھا جس کی بنا پر اللہ نے ان پہ لعنت کی؟ اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں بیان فرمائی ہیں اور اللہ نے جس موقع پہ لعنت کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہا دو نبیوں کی زبان سے ان کے لیے لعنت بدعا نکلی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہ اتنا خراب معاشرہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے. اس لیے نہیں عن المنکر کرنا, لوگوں کو گناہ کے کام سے روکنا, لوگوں کو برائی سے روکنا, لوگوں کے غلط کام پہ تنقید کرنا اور غلط کاموں پہ نقیر کرنا, یہ اللہ نے فرائض میں سے قرار دیا ہے کہ جس کے بس میں جتنی چیز ہے وہ کرے. پولیس والے کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, وہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پارکنگ غلط ہو گئی اور غلط پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب وہ کہے میں دل سے برا جانتا ہوں اس چیز کو, غلط بات ہے, اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, اس اختیار کو استعمال کر کے اس گاڑی کو ہٹانا تاکہ لوگوں کو راحت آرام اور سکون ملے, یہ وہ چیز ہے جو ٹھیک ہے اور وہ اس درجے پہ فائز ہے جس درجے پہ وہ غلط کام کو مٹا سکتا ہے. ایک عام آدمی دل سے برا سمجھتا ہے, یہ اس کا منصب ہے. ایک آدمی جو بات چیت کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, وہ کہے کہ میں دل سے برا سمجھتا ہوں, یہ غلط کام کر رہا ہے, جب وہ کہہ سکتا ہے کہ مت کرو تو مت کرو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو انسان اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکتا ہے اسے چاہیے کہ روکے. دنیا میں ہزاروں جگہ اس پہ عمل ہوتا ہے. امریکہ میں کوئی آدمی جا کر سوشلزم پہ اور کمیونزم پہ اس کے نام پہ پارٹی بنا لے, اس کے نام پہ کوئی لیکچر دے دے, کیا مجال ہے کہ وہ امریکہ میں ٹھہر جائے؟ اور روس میں جا کے کوئی سرمایہ داری کا فروغ کرنا چاہے, کون اسے رکنے دے گا؟ اور عرب ممالک میں وہ بادشاہت کی بجائے جمہوریت کے نظام پر بہت زیادہ اصرار کرے, معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کدھر گیا یا اسے اس کے ملک میں بھیج دیں گے. یہ حکومتوں کی طاقتیں ہیں, حتیٰ کہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ ویب سائٹس نہیں کھلیں, کوئی پکڑا گیا تو اسے سزا ہوگی. یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طرح سے ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ بہت سے غلط کاموں کو روک سکتے ہیں، لیکن انہیں پرواہ نہیں ہے، جب تک خدا کی لعنت نہ پڑے ان کو ہوش نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا لا یقناہون عن منکر فعلو، ہم نے ان یہودیوں پہ لعنت کی اس وجہ سے کہ تمہارے معاشرے میں جو غلط کام ہو رہے ہیں تم آخر کیوں نہیں منع کرتے۔ علماء کو تنقید کرنی چاہیے، اہل علم کو روکنا چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ اس برائی اور شناعت کو اجاگر کریں، وہ یہ بتائیں کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، غلط کام ہے بھائی، عملاً ہم آپ سے دودھ نہیں لیں، تم گوشت ایسے جانوروں کا ذبح کرتے ہو جو جانور لاغر ہیں اور صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، نہیں تم سے لینا۔ اس کو بتانا، معاشرے میں 10 آدمی صبح سے شام تک اگر اس کی دکان پہ جانے والے اگر یہ کہیں گے تو پھر کچھ تو اثر ہوگا آخر، کہ یار پبلک نہیں مانتی۔ اللہ کہتا ہے اسی کو کہ یہودی یہ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم زبان سے اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کم سے کم اپنی زبان تو چلاؤ، زبان سے تو برائی کو برائی کہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تابعین یا تبع تابعین میں سے، ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ تاجر تھا بہت بڑا۔ یہ جو چونگی کی آمدنی ہے نا، یہاں چونگی ہے، مری چلے جائیں وہاں چونگی ہے، ہر روڈ پہ چونگیاں لگی ہوئی ہیں پیسے دینے ہیں، حتیٰ کہ وہ روڈ اور جو تعمیر ہے وہ مکمل ہو جانے کے باوجود ٹھیکے دیے جا رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک چیز پہ تم نے خرچ کیا، 10 کروڑ کی روڈ بنا دی، 10 کروڑ کی بجائے تو 20 کروڑ رکھ لو، 10 کروڑ تو لگ گئے، 10 کروڑ جو ہیں اسے کسی ایسی کرنسی میں تبدیل کر دو کہ جب بھی بنائے جائیں وہ 10 کروڑ تمہیں مل جائیں۔ مثلا ڈالر ہے، سونا ہے، گورنمنٹ رکھ سکتی۔ اس سے بڑھ کے جو چنگی ہے شریعت اس پہ سخت نکیر کرتی ہے اور نہیں مانتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا تھا، جسے اس کو دیکھ کے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کتے کی موت مارا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خاموش رہے، اور پھر اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے ایسی توبہ کیا ہے کہ لو غصے مت، سارے مدینہ منورہ کے لوگ یہ حرکت کر گزرتے بے حیائی کی، اس ایک بندے کی توبہ اللہ سب پر تقسیم کر دیتا تو سب کا گناہ معاف ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تم اس کو یہ بات کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ چونگی والا اگر توبہ کرتا تو خدا معاف کر دے۔ یہ چونگی کا مال اور یہ ٹیکس اس قدر بدتر ہیں کہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، شرعی سزا اس پہ نافذ ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے ہیں، سٹوننگ ہو جاتی ہے، رجم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چونگی والے جو پیسے کماتے ہیں نا، یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تاجر آیا، اسے کہا حضرت میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں اور چنگی دینی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو چیزیں آئیں گی وہ چنگی اور ٹیکس بھی تو اس میں شامل ہوگا۔ مثلا آزادانہ تجارت ہوتی تو ایک چیز لا کے 1 روپے میں بیچتا، چنگی والے نے کہا 8 آنے ہمارا ٹیکس ہے تو 1.5 روپیہ، وہ پبلک سے 1.5 روپیہ لے گا یا 2 لے گا جو بھی کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چنگیاں مقرر کی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے لے کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہارے یہاں قافلے آتے ہیں، تمہاری زمین استعمال کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس زمین کے لیے کچھ کرو، اور انہوں نے چنگی لگا دی. وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آیا سب کچھ، بہت عمدہ گھوڑے تھے. تو مدینہ منورہ میں نہیں بکے اور میرا نقصان ہو گیا، گھوڑوں پہ جو پیسہ لگا تھا یہ وہ. تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو کسی نے مجھے بتایا درسر کی نماز میں تشریف لائیں گے، تم اپنی بات کرنا. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ اس طرح گھوڑے لایا، یہ قیمت تھی، یہ خرچہ ہو گیا اور بکا کچھ بھی نہیں اور میرا نقصان ہو گیا، لہذا چونگی مجھے واپس ملنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، یا پھر ایک قد بات جملہ کچھ کہا یا اشارہ فرمایا کہ ٹھیک، مجھے واپس بھیج دیا. اور جس جگہ میں نے چنگی ادا کی تھی شاید 800 گھوڑے تھے شاید. تو میں جب وہاں پہنچا تو چنگی والا باہر آیا اور اسے کہا آپ کا یہ نام ہے؟ میں نے کہا جی. کیا اس طرح ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوا ہے. تو اس نے جو چنگی کے پیسے وصول کیے تھے میرے ہاتھ پہ رکھے اور کہا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے امیر المومنین کا خط آ گیا تھا کہ اس آدمی کے پیسے نہیں رکھے. ایسے تھوڑے ہی ہے کہ جو پیسہ مدینہ منورہ میں آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکھ لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک پائی حرام کی میں مسلمانوں کے خزانے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، جب تم تمام ٹیکس اور جو کچھ گندم اور اناج پہ جو چیزیں عشر وغیرہ آتی ہیں سارے کو جمع کرنا اور جمع کر کے سال میں فلاں دن مجھے بھیج دینا، اور پورے شہر کے 10 بڑے بڑے جو خدا کے خوف میں معروف اور مشہور لوگ ہیں انہیں بھیجنا. تو وہ آتا تھا ہر طرف سے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم کھا کے کہو کہ اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں. وہ 10 آدمی جو خدا سے ڈرنے والے تھے قسم کھاتے تھے کہ میرے مومنین ہمیں نہیں معلوم اس میں ایک پائی بھی حرام کی ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خزانے میں داخل. ایسے ہی نہیں ڈانٹ پڑی تھی ہارون الرشید. امام یوسف رحمت اللہ علیہ کتاب الخراج میں لکھا ہے ہارون الرشید کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا، اتنی آمدن ہوئی اور اتنے پیسے بچ جاتے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے دور میں عراق تو عراق رہا، کہاں تک سلطنت کی حدود پھیل گئی اور پھر بھی آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں سامان لایا اور چنگی والا جو ہے وہ اس پہ ٹیکس لگا رہا ہے بہت، تو مجھے اگر رکا لکھ دیں کوئی تو شاید کچھ رعایت ہو جائے. مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں. وہ حیران ہوا، اس کی حضرت آپ تو کہیں جاتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور میری خوش قسمتی تو تشریف لے. جا کے اس سے بات کی تو اس نے چنگی کم کر دی اور چھوڑ. ان کا مرید تھا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ جب چلنے لگے تو اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا. تو انہوں نے وہ چنگی کے پیسے جس پیالے میں ڈالتا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اس سے کہو یہ تمہارے لیے دعا کرے. سوچتا رہا اس کا حضرت سمجھا نہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، شہر میں ہزاروں لوگ جو تمہاری اس چنگی کی وجہ سے تنگ ہیں، خدا ان کی بد دعائیں نہیں سنے گا اور میری دعا تمہارے حق میں سن لے گا. اس لیے جن لوگوں کو بھی یہ زوم ہے کہ ہمارے یہ 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 اقدامات معاشرے کو تباہ ہونے سے بچا لیں گے، انہیں اس کے پیچھے نظر نہیں آتا کہ جو لوگ تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ تمہارے لیے مسلے بچھا کر اور جھولیاں اٹھا کر لوگ بد دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، نہ تمہاری زندگی برباد ہوگی نہ آخرت، اور خدا تمہیں جنت ملے جائے گا. یہاں بھی ذلت کی موت مرنا ہے اور وہاں کا تو عذاب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا نے یہودیوں پہ لعنت کی اور دو نبیوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اور داؤد علیہ السلام نے, اور اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کے تم حالت دیکھتے ہو, سماعون للکذب, کمال کی بات ہے, یہ قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا سماعون للکذب, پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے, یہ نہیں فرمایا بولنے والے, جھوٹ سنتا ہے, جھوٹی تعریف سنتا ہے. سب آرڈینیٹس چھوٹے, سر آپ کا فیصلہ, سر آپ نے, سر بس آخری دستخط آپ کے رہ گئے, اور سر آپ کے دستخط نہ ہوئے تو یہ پروموشن نہیں ہو سکے گی, پیسے کہاں سے ملیں گے, پھول کے کپا ہو جاتا ہے, اور اسے ذرا یاد نہیں رہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے ہسو, ایسے لوگوں کے منہ مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دینا, ان کے منہ بھر دو مٹی سے, ان کی زبان نہ ہلنے پائے. ہم کس معاشرے میں جینا چاہتے ہیں؟ اس میں. اور اللہ نے کہا اکالون للسحت, پرلے درجے کے حرام کھانے والے. اس لیے ہم کیوں ان کے پر نکیر نہیں کرتے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ گاڑی غلط پارک کر رہے ہیں, وہ اکیلا بیچارہ بولے, دس آدمی سننے والے ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ ٹھیک کہتا ہے, ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے وہ حق بات پر حق کہے اور اکیلا رہ جائے, خاندان میں حق کہے اور نکو کہلائے. دادا نے وراثت تقسیم کی, بیٹوں کو دے دیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں, ایک آدمی نہیں ہے جو ادب اور احترام سے کہے دادا آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ نے اس سے منع کیا. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ بے عزتی کرنا ہے, لڑنا ہے, بڑے آرام اور سکون سے تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جائے. اس لیے جو مرضی کوئی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تنہائی میں بھی اسے نہیں کہا جا سکتا کہ یار یہ بات سنی ہے اور دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں, ایک بار بھی نہیں سمجھایا جا سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے تعلقات منقطع کر لیں. یہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا, یہ تو ابھی کی بات ہے. اب بھی ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے, بینک میں ملازم تو کہتے تھے نا بابا ہم اپنی بیٹی نہیں دیتے, لڑکا کیا کرتا ہے وکیل ہے, کہتے تھے توبہ ہم حرام کے لیے اپنی بیٹی نہیں دیتے. اسی طرح وہ اپنی اولادوں کو بھی حرام سے بچاتے تھے, تو بھی کی بات ہمارے دیکھے سنے کی بات, اور ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ معاشرے میں بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ایک استاد تھے اور ایک راجہ بازار میں پڑھاتے تھے, اور ایک دکان پہ کپڑے کی دکان تھی بیٹھے تھے, تو ہم بھی ان کی خدمت میں وہاں تھے. ایک بہت بڑا ایکٹر پاکستان کی فلم انڈسٹری کا داخل ہوا, تو وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, جھک جھک کے مل رہے ہیں, سر آپ کی فلاں فلم, فلاں فلم, تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑا. کسی نے کہا حضرت فلاں ہے, تو انہوں نے کہا ہوا کریں, میں اگر اس پہ نقیر نہیں کر سکتا, میں اگر اس کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ تم معاشرے کو برباد کر رہے ہو اپنی ایکٹنگ سے, تو میرے لیے رہنا بھی یہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے, اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کروں. اس لیے اس معاشرے میں غلط کام کو غلط کہنے کی قوت بھی ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, ان یہودیوں کی سوسائٹی ایسی ہو گئی تھی کہ برائی کو برائی نہیں کہتے تھے. ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے دعا مانگو, تو اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تم بھی ان کے لیے دعا مانگو, تو اللہ کی لعنت پڑے یہودیوں پہ, رشوت لیتا ہے, کوئی اس کا منکر نہیں ہے, کوئی کوٹھی خرید رہا ہے، بھائی یہ پیسے کہاں سے تمہارے پاس آ گئے، یہ کون سا کاروبار ہے جس میں دس دس کوٹیاں خریدی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اسے معاشرہ سازگار مل رہا ہے، گندگی کے کیڑے کو گندگی مل گئی ہے، لہذا وہ سانس بھی لے رہا ہے اور جی بھی رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ ہے شریعت کا، کہ کسی آدمی نے اپنے شوق و مستی میں کوئی کوٹھی، کوئی بینک بیلنس، کوئی تجارت، ہیرے جواہرات، سونا کسی لڑکے لڑکی کو دے دیا کہ تمہاری میری یاری ہے، تعلق ہے، وہ جب مرے گا تو فقہا کہتے ہیں قاضی کے ہاں جا کر ثابت کر دے کہ یہ کوٹھی والد نے فلاں طوائف کو دے دی تھی، ولی عزباللہ، یہ کوٹھی فلاں لڑکے کو دے دی تھی، یہ پیسہ فلاں کو دے دیا تھا، تو اس سے چھینے گی حکومت اور جو حقیقی وارث ہیں ان میں تقسیم کرے گی، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار، کیونکہ اسے کس کھاتے میں کوٹھی مل گئی، اور یہ محض اس لیے کہ جسم فروشی۔ اس لیے ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے، کم سے کم جو برائی ہے یار اسے برا تو کہیں۔ ہم دودھ والے کو کبھی تو یہ کہیں کہ یہ غلط کام کرتے ہو، مت لاؤ میں کہیں اور سے دودھ خرید لوں گا، یہ پانی ملا دودھ مجھے نہیں چاہیے۔ کبھی کسی کو تو ہم کہیں کہ مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے اور تم یہ ریٹ لگا رہی ہو، یہ کس کھاتے میں بھائی؟ کبھی تو کسی کو کہیں کہ آفس کا ٹائم 9 سے لے کے 2 بجے تک، 4 بجے تک، 3 بجے تک ہے، اور جو آپ 9:30 آتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ ضائع کرتے ہیں، اس آدھے گھنٹے کی کمائی حرام ہے تم پہ، اور یہ حرام میں جا کے اولاد کو کھلانا۔ رات کو دیر تک جگنا، آفس فون کرنا، سر ابھی آ رہا ہوں، سر ابھی آ رہا ہوں، وہ جو تنخواہ ہے تمہاری اس میں 1 گھنٹے کے حرام شامل ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ سوچئے کہ خدا نہ کرے خدا کی لعنت ہم پر پڑ جائے، یا پھر وہ پڑی ہوئی ہے پر مزاج بگڑے ہوئے ہیں، خدا اپنی پناہ دے۔